شروع کر دیتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن شددناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة دہر کی یہ چند آخری آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 27 سے لے کر کے 31 تک، تو ان کی خلاصہ تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی مخالفت کی اصل وجہ، یعنی یہ جو کفار کے بارے میں اس صورت کے اندر تذکرہ آیا ہے، تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی یہ کفار چاہتے ہیں، کافر انکار کرنے والے، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یحبون العاجلہ، یہ جلدی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اعمال کا اجر یہ فوراً چاہتے ہیں. اجر کو ہم انگریزی میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریزلٹس، ٹھیک ہے، ریزلٹس. تو یہ ریزلٹس فوراً چاہتے ہیں، ان کو ریزلٹس کی پرواہ ہے، ریزلٹس کی فکر ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. دین اسلام ریزلٹس آخرت کے اندر پرومس کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ آخرت میں ریزلٹس ملیں گے، لیکن ان کو ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کہ دنیا ریزلٹس کی جگہ نہیں ہے، رائٹ. دنیا کس چیز کی جگہ ہے؟ دنیا ایکشنز کی جگہ ہے، دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا آخرت ہوگی مرنے کے بعد، ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ اس دنیا کے اندر دار الجزا بھی چاہتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ رکھا ہے انہوں نے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، یعنی آخرت کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر میں نا بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے، جو کہ جتنا اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں اتنا یہ چیز کھلتی چلی جائے گی، اتنی اس میں تفصیل، اتنی اس کے اندر نا ہماری زندگیوں کی اپلیکیشن نظر آتی چلی جائے گی. دنیا کی محبت، صحیح ہے، کہ یہ جو مخالفت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو باتیں کرنے کو کہیں، جن باتوں سے منع کیا، یہ سب کچھ ہے نا. صرف قرآن کی آیات بس پڑھ کے تو نہیں سنا دی کہ اب لو سمجھو اس کو، خود ہی جا کر کے خود ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا، رائٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو پڑھ کے بھی سنایا، ان کی ایکسپلینیشنز بھی بتائیں، اور اپنی زندگی بھی اس کی تفسیر کے طور پر پیش کری. اور جو صحابہ کرام آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے، ان کے اوپر ان کو جواب بھی دیے کہ ایسے کرو ایسے نہیں کرو، صحابہ کرام کے پوچھے بغیر بھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا کہ ایسا نہیں کرو یا ایسے ہی کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کافر تھے انہوں نے ان ساری باتوں کی مخالفت کری، یعنی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کری. اور ریزن کیا بیان کرتے ہیں کہ اصل وجہ ان کی مخالفت کی اصل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں. حب الدنیا رأس کل خطیت، مشہور حدیث ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. بس اچھا، بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یعنی اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ میں بیان فرمایا؟ کراہیت الموت، حب الدنیا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ایک حدیث کے مطابق. دوسری حدیث کے اندر جو دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے اوپر آئی نا، دنیا میں ذلت اور رسوائی، وہ حدیث ہے نا جو زیادہ طالبین میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جو پڑھ چکی ہیں اس کو پورا، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان ایک دسترخوان کی مانند ہوں گے اور دنیا کی اقوام اس کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہوں گی اور اس میں سے کھا رہی ہوں گی، یعنی جیسے چاہیں گی مسلمانوں کو ماریں گی، کاٹیں گی، کھائیں گی، رائٹ؟ ان کے مال و اسباب کو کھائیں گی، ان کے اولادوں کو کھائیں گی، ان کو کھائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ کیا وجہ بنے گی اس کی، کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تمہاری حیثیت نا خس و خاشاک کی طرح ہوگی، یعنی تمہاری اتنی بڑی تعداد کوئی فائدہ نہیں دے گی تمہیں، بلکہ جیسے بہتے ہوئے پانی کے اوپر کچرا جمع ہو جاتا ہے نا، تو تمہاری حیثیت اس کچرے کی جیسی ہوگی. ریزن کیا ہوگی اس کی؟ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی موت کی کراہیت. کیوں؟ اس لیے کہ موت جو ہے اس سے قیامت شروع ہو جاتی ہے، آخرت شروع ہو جاتی ہے، جزا اور سزا شروع ہو جاتی ہے موت سے. تو موت کے بعد والی زندگی سے کراہیت رکھنا، وہاں پہ جانے کا خیال نہیں رکھنا، اس کو بھلائے رکھنا، اس کو پسے پش ڈال دینا. ایک مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، ورنہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، لیکن اپنے عمل سے وہ دنیا کو فرسٹ پرائیورٹی دیتا ہے اور آخرت کو سیکنڈ پرائیورٹی دیتا ہے، رائٹ؟ کم از کم سیکنڈ پرائیورٹی دیتا ہے، ورنہ اور بھی زیادہ لیٹر پرائیورٹی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گناہگار مسلمان کی نشانی ہوتی ہے. تو حب الدنیا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو کہ بہت زیادہ کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ حب الدنیا جو ہے نا، یہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا ہم سمجھتے ہیں نا یہ ایسی ہے نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی نارمل سے دیندار بندے سے کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ حب الدنیا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہے گا کہ نہیں، میرے اندر تو حب الدنیا نہیں ہے. بھئی کیسے حب الدنیا نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دیندار جو ہے نا وہ اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی چمکیلی گاڑیوں کی طرف اٹریکٹڈ نہیں ہوں، کہ میں ہر وقت جو ہے وہ اب یہ مرسیڈیز گزر رہی ہے، تو اب یہ بی ایم ڈبلیو گزر رہی ہے، تو اب یہ رولز رائز گزر رہی ہے، تو اب یہ جس طرح کے لوگ جو ہے وہ مستقل گاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو دیندار آدمی نہیں دیکھتا اس طریقے سے گاڑیوں کو. لوگ جو ہے وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، مرد، رائٹ؟ ہر وقت جو ہے وہ گزرنے والے ماسٹر پیس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی شکل ایسی، اس کی شکل ایسی، وہ ایسی لگ رہی ہے، وہ ایسے کپڑے پہنی ہے، وہ ایسے کپڑے پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دیندار بابو صاحب ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ایسے عورتوں کو اس طریقے سے للچائی نظروں سے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں عورتوں کو نہیں دیکھ رہا، میں گاڑیوں کو نہیں دیکھ رہا، اور میں ہر وقت جو ہے نا ایک سہانا محل بنانے کے خواب نہیں دیکھ رہا، تو اس وجہ سے میرے اندر حب الدنیا نہیں ہے، رائٹ؟ اس وجہ سے میرے اندر حب الدنیا نہیں ہے. لیکن حب الدنیا صرف ان چیزوں کے اندر دنیا مقید نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ان چیزوں میں مقید ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مقید ہی نہیں ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر کسی بہت اللہ والے کے پاس ایک اچھی سی بی ایم ڈبلیو گاڑی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بی ایم ڈبلیو گاڑی کے اندر وہ بہت اچھے سہولت کے ساتھ، مزے کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. کسی اللہ والے کے پاس جو کہ دنیا کی محبت میں بالکل مبتلا نہیں ہے، اس کے پاس ایک عالیشان محل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دنیا ان چیزوں میں مقید ہوتی تو پھر ایسا شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہو، یا ایک سے زیادہ بیویاں, چار بیویوں کی تو اجازت ہے نا, چاروں خوبصورت بیویاں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ خوبصورت, لیکن یہ شخص اللہ والا ہو سکتا ہے ان چار خوبصورت بیویوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایک بہت عالیشان محل کے ساتھ پھر بھی اللہ والا ہو سکتا ہے. مرسیڈیز رولز رائس اس کے گھر کے اندر 10 پارک ہوئی ہوئی ہوں, 10 کا وہ مالک ہو, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ اللہ والا ہو سکتا ہے. تو بھائی اگر یہ چیزیں دنیا ہوتی تو پھر یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا تھا ان چیزوں کے ہونے کے باوجود؟ تو دنیا یہ ہے ہی نہیں, جس کو کہ ہم دنیا سمجھتے ہیں نا, وہ تو دنیا ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے ہم اپنے اندر ڈائیگنوز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم حب الدنیا کے شکار ہیں بھی کہ نہیں ہیں, ہم ڈائیگنوز ہی نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دنیا کی کوئی ایسی تعریف بتائیں کہ جو کہ آل انکمپسنگ تعریف ہو, سب ہر چیز کو سمیٹ لینے والی تعریف, جامع اور مانع تعریف حب الدنیا کی, تو آپ کیا بتائیں گی؟ یا دنیا کی تعریف, بلکہ حب الدنیا نہیں, دنیا کی تعریف, یہ دنیا ہے کیا جس کے کہ محبت کو ساری برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے یہ دنیا؟ اس کی کوئی جامع اور مانع تعریف اگر بتائے. جی کمپریہنسو ڈیفینیشن معلوم ہے کسی کو سالکات نالمات میں سے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے غافل کر دے دنیا, جو چیز بھی اللہ سے غافل کرے دنیا وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے, وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرے. یہ تو آپ لوگ نے نا بڑی اچھی اپنی یادداشت کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ یہ آپ تعریف جو ہے وہ حضرت جی کے بیان میں سن چکی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سے تھوڑا آگے بھی بڑھ جائیں, کیونکہ یہ تعریف تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے جو بیانات سنتے ہیں, اور آج کل تو ماشاءاللہ بیانات سبھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر یہی مجھے آپ سے پوچھنا ہوتا تو پھر اتنا سسپنس دینے کی کیا ضرورت تھی. اب اس سے آگے بات کریں, یہ پرانی بات ہو گئی, آگے چلیں ذرا. ڈیفینیشن آف دنیا اپلائیڈ, جس طرح اپلائیڈ کیمسٹری ہوتی ہے نا, اسی طرح سے دنیا کی تعریف اپلائیڈ, اس کے اوپر بات کریں ذرا. لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ, صحیح ہے, لیٹس کٹ ٹو دا چیز اینڈ گیٹ ٹو دا پوائنٹ, جس کی وجہ سے موت بھول جائے. اچھا اور بتائیں, یہ تو فلسفیانہ قسم کی تعریفات بتا دی نا آپ نے, ٹھیک ہے, جس کا کہ کچھ سر پیر سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا ہے اس تعریف کا, اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. یہ تو بڑے آسانی سے کوئی بھی جو ہے نا وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ بھائی اس چیز سے تو میں اللہ سے غافل نہیں ہو رہا ہوں, تو وہ چیز دنیا نہیں ہے. یہ تو آپ نے سیلف ڈیفینیشن قسم کی ایک تعریف بتا دی ہے نا, کیونکہ بیان میں تو حضرت جی جو فرماتے ہیں نا وہ تو ایسی جنرل باتیں کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بیان میں کسی نے سوال بھی تھوڑی کرنا ہوتا ہے, بیان میں کوئی انٹریکشن بھی تھوڑی ہوتی ہے, تو اس میں تو جنرل باتیں کی جاتی ہیں نا, جس کو پھر سمجھنا پڑتا ہے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن, تو ایک آگے کی بات آتی ہے, تو بیان میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ایکچولی. اپنے نفس پہ چل اے کا نام, اپنے نفس پہ چلنے کا نام, اچھا دنیا ہے. تو پھر بھائی کس پہ چلیں؟ اگر نفس پہ نہ چلیں تو پھر کس پہ چلیں؟ سڑک پہ چلیں, اس کو چھوڑنے کا دل نہ کرے. اچھا نفس پرستی, اچھا تو نفس پرستی جو ہے وہ دنیا کا نام ہے, دنیا نفس پرستی کو کہتے ہیں, تو پھر کس کی پرستی کریں بھائی؟ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے, अच्छा, ये तो जवाब ही बिल्कुल सवाल से ही हट करके जवाब दिया आपने। अच्छा, यूथ क्लास के बारे में आप लोगों को मैसेजेस भी लिखे हैं कि आप लोग ले लिया करें, कोशिश कर किया करें कि सैटरडे की जो यूथ क्लास है ना वो भी अटेंड कर लिया करें इसी तरह। ठीक है, तो उसमें भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि बड़ों को भी तब हमें भी समझ में नहीं आती, बस वो बच्चों की कुछ बरकत होती है, उनकी मासूमियत होती है कि उस क्लास के अंदर अल्लाह ताला कुछ बातें दिन में डाल देता है उनकी तलब की वजह से, उनकी मासूमियत की वजह से, क्योंकि बच्चों के गुनाह नहीं होते हैं ना। तो दुनिया देखें, ये जो तारीफ है ना कि जी दुनिया हर उस चीज को कहते हैं कि जो कि अल्लाह ताला से गाफिल कर दे, तो इस तारीफ से ये तारीफ जो है ना शैतान को भी अच्छी तरीके से पता होगी। मैंने कभी पूछा नहीं उससे कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन सेफ अजम्पशन ये है कि तारीफ शैतान को भी अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो अब शैतान ने सिर्फ एक छोटा सा काम करना होता है, वो क्या करना होता है कि आपको इस तरीके से वो कुछ मेस्मराइज कर दे, ऐसे वसवसे डाले, ऐसे ख्यालात डाले जहन के अंदर कि जिन ख्यालात की बुनियाद पर ना आप जिस चीज को, यानी जिस चीज को आपका नफ्स चाह रहा है, जिस चीज को आपका नफ्स चाह रहा है ना उस चीज को जरूरत बना करके पेश कर देना, जरूरत बना के पेश कर देना, ये शैतान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ रही इस बात को? यानी चीज जो है ना वो एक्चुअली ख्वाहिश है, नफ्स चाह रहा है उस चीज को, लेकिन शैतान उसको प्रेजेंट कैसे करेगा कि ये तुम्हारी जरूरत है। और जरूरत नफ्स की चाहत नहीं होती, जरूरत तो यानी एक तबी जिसको कहते हैं जरूरत, राइट, वो नफ्स की चाहत की थोड़ी होती है। तो शैतान के लिए ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो फलसफियाना तारीफ आप लोगों ने लिखी है ना, ये फलसफियाना तारीफ बस बयान की हद तक ही है, ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये ठहर हो जाती है। ठीक है, ये ठहर हो जाती है बिल्कुल। तो इससे आगे की बात करें जिससे कि कुछ समझ में भी आए बात कि करना क्या है। सही है, प्रैक्टिकल बात करें। दुनिया हर उस चीज को कहते हैं कि जिससे अल्लाह के रसूल ने रोका हो। ठीक है, दुनिया उस चीज को कहते हैं कि जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के इंसानों को रोका, अपने दौर के इंसान। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने जिस चीज से रोक दिया ना, तो अगर अल्लाह के रसूल के जमाने के लोग वो वाला काम करते, ठीक है, तो वो दुनिया थी। सही है, वो दुनिया थी, चाहे वो नमाज क्यों ना हो, चाहे वो नमाज क्यों ना हो, हालांकि नमाज तो अल्लाह की इबादत होती है। तो किसी ने यूथ क्लास ली थी नमाज वाली तारीफ, नमाज वाली मिसाल किसी को याद है बच्चों के क्लास के अंदर? कल की बात है जी, नमाज की मिसाल क्या थी जी? माशाल्लाह, आपको बेटा बहुत तवज्जो से सुन रहा था। नॉट टू फॉलो सुन्नत, नहीं, नॉट टू फॉलो सुन्नत नहीं था वो, नॉट टू फॉलो हुक्म था, हुक्म कमांड। ठीक है, वो मिसाल ये थी कि एक बच्चे से पूछा कि भाई फजर के अंदर कितनी रकतें होती हैं, तो उसने बताया कि 2 रकत सुन्नत होती है, 2 रकत फर्ज होती है। ठीक है, तो अब इस आज ने बच्चों से पूछा कि अगर आप चाहें कि मैं अल्लाह ताला को खुश करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला को मैं राजी करना चाहता हूँ, तो मैं अगर मेरे पास वक्त है, ठीक है ना, मेरे पास टाइम है, मेरे पास यानी ताकत भी है और आई कैन डू इट, तो मैं 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज की बजाय मैं 4 रकत सुन्नत और 4 रकत फर्ज पढ़ूं। ठीक है, 4 रकत फर्ज 4 रकत सुन्नत के अंदर सजदे भी ज्यादा होंगे, डबल नंबर ऑफ सजदे होंगे, डबल नंबर ऑफ रुकू होंगे, कुरान की तिलावत भी ज्यादा होगी,
ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، سجدے پسند ہیں، رکوع پسند ہیں، تلاوت پسند ہے، قیام پسند ہے، تشہد پسند ہے، سب کچھ پسند ہے نا، تو میں ڈبل کروں گی یا میں ڈبل کروں گا، تو کیا اس کے یہ سجدے، اس کی یہ تلاوتیں، اس کی یہ رکوع، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوں گے؟ یہ مقبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کامن سینس کے آپ سب کو پتا ہے یہ بات، بچوں کو بھی یہ بات پتا تھی، ٹھیک ہے، تو اب بچوں سے یہ پوچھا تھا کہ کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے بھائی، اس نے تو زیادہ عبادت کری ہے، اس نے زیادہ سجدے، زیادہ رکوع، زیادہ تلاوت کری ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ریجیکٹ کیوں کر دیا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ تمہاری فجر تو ہو ہی نہیں، رائٹ، منہ پہ مار دیا جائے گا ان تمام سجدوں کو، بلکہ خالی ایکسٹرا دو کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ چاروں کو اٹھا کر کے مار دیا جائے گا منہ پر، یعنی بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا جائے گا دی ہول تھنگ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں کہ اس میں سے دو کو قبول کر لیا جائے گا اور دو کو چھوڑ دیا جائے گا، دو فرض کو قبول کر لیں گے اور باقی دو جو آپ نے ایکسٹرا فرض پڑھی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ آٹھوں کی آٹھوں رکعت، آٹھوں کی آٹھوں رکعت بالکل ریجیکٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے، بظاہر صرف، بظاہر صرف اتنی سی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دو رکعت سنت پڑھنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا دو رکعت سنت، اور حکم فرمایا تھا صحابہ کو کہ دو رکعت فرض پڑھنی ہے، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو نہیں مانی نا، رائٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات نہیں مانی، آپ نے تو اپنے عقل کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کری نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا تھی؟ نبی کی بات کوئی نبی کی بات نہیں ہوتی ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا ہے صرف نبی کے واسطے سے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تمہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنی ہے اور دو رکعت فرض پڑھنی ہے، اگر ایسے کرو گے تو میں راضی ہوں گا، اگر نہیں کرو گے تو میں راضی نہیں ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز انسانوں تک نہیں پہنچی، بلکہ نبی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ان کی آواز انسانوں تک پہنچی، تو انہوں نے جب نبی کی بات مان کر کے دو رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی، قبولیت حاصل ہو گئی، لیکن جب نبی کی بات کو منع کر دیا تھا کہ نہیں، میں آپ کے طریق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کروں گا، میں اپنی عقل کے مطابق اللہ کو راضی کروں گا، یہ عمل ان کا یہ مقبول نہیں ہوا، یہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ اللہ سے دوری کا سبب بن گیا، حالانکہ عبادت کا عمل تھا، یہ حالانکہ عبادت کا عمل تھا، یہ اللہ سے دوری کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے، یہ عمل دنیا کہلائے گا۔ اب آپ کے اوپر کے فلسفیانہ تعریف کہ جو عمل اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، دور کر دے، وہ دنیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ جو دو رکعت کی بجائے انہوں نے چار رکعت پڑھی ہے، بلکہ چار رکعت کی بجائے ٹوٹل آٹھ رکعت پڑھی ہے، یہ آٹھ رکعت نماز کا پڑھنا یہ دنیا ہے، رائٹ، یہ آٹھ رکعت نماز کا پڑھنا یہ دنیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب نہیں بنا ہے، اور کیا وجہ بنی؟ نبی کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، اب نبی نے جو ہے نا جو طلوع یہ صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے کا وقت، اچھا خاصا ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دن کے اندر ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے نا، اس دو ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کتنی دیر کا حکم تھا یہ، کتنی دیر کا یعنی جو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو رکعت موقعہ تاکید کے ساتھ سنت پڑھتے تھے، اور دو رکعت کا حکم دیا کہ پڑھو، وہ فرض بن گئی، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پونے دو گھنٹے کا وہ پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ، اس کے اندر یہ چار رکعت پڑھنے میں، اگر آپ گھر میں پڑھیں چھوٹی سورتیں لگا کر کے، تو آپ چار منٹ کے اندر فارغ ہو سکتے ہیں اس سے، چھوٹی سورتیں لگا کے پانچ منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، چھ منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، مرد ہیں اگر مسجد چلے گئے تو مسجد جا کر کے امام صاحب کی تلاوت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو دس منٹ میں فارغ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ، رائٹ، تو نبی علیہ السلام کا حکم جو تھا وہ دن کے 24 آورز میں سے جو پونے دو گھنٹے کا ایک سلاٹ ہے، سمجھ نہیں، سلاٹ پونے دو گھنٹے کا جو ایک چھوٹا سا ایک پورشن ہے، اس میں میکسیمم دس منٹ میں وہ حکم پورا ہو سکتا ہے. 10 منٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یعنی اللہ کا حکم 10 منٹ کے اندر آپ نپٹا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1.5 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کے لیے آپ کو حکم نہیں دیا کہ اس سیکنڈ میں تم نے یہ کرنا ہے, پھر اگلے سیکنڈ میں یہ کرنا ہے, پھر اس کے سیکنڈ میں یہ کرنا ہے. ایک ایک منٹ کے حساب سے حکم نہیں دیا, رائٹ؟ اگر دے دیتے تو ہمیں مزہ آتا, کتنا مزہ آتا ہمیں. ہر منٹ کے لیے ایک حکم موجود ہوتا کہ اس پہ عمل کرو, اس پہ عمل کرو, ایسے نہ کرو, ایسے کرو, ایسے 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 کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, رائٹ؟ 1.5 گھنٹے تک ہم نبی علیہ السلام کے حکموں پر عمل کرتے رہتے, رائٹ؟ لیکن نہیں کیا ایسے. اتنا آسان حکم دیا جس کو کہ ہم 2-4 منٹ میں نپٹا سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. یہ حکم نبی علیہ السلام کا, ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا حکم ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت مختصر احکامات ہیں, بہت مختصر احکامات ہیں جو کہ ہم بہت تھوڑی دیر کے اندر ان احکامات پہ عمل کر کے اپنے باقی کاموں کے لیے فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان مختصر احکامات کے اوپر عمل نہ کریں, ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور اس کی نحوست جو ہے نا, پھر وہ ایکسپینڈ کرتی ہے. جو عمل ہم نے نہیں کیا, وہ عمل تو 2-4 منٹ کا عمل تھا, لیکن جو نہیں کرنے کی نحوست ہے نا, یہ نحوست جو ہے یہ پورے ٹائم پر محیط رہے گی, بلکہ پورے دن کے اوپر اس نحوست کا غلبہ رہے گا. یہ جو آپ نے اللہ کی نافرمانی کری ہے نا صبح صبح جان بوجھ کر کے, سوتے رہ گئے, بہت ہی زیادہ کوئی ایسی تھکن تھی, کیا مجبوری آ گئی, سوتے رہ گئے تو مس ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جان بوجھ کر کے اگر نہیں کیا تو یہ کیا ہوئی, اس کو کہیں گے دنیا پرستی. دنیا پرستی, ٹھیک ہے. خدا پرستی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے بہت آسان سے حکم کے اوپر عمل کر لیتے, ٹھیک ہے, عمل کر لیتے, بس کیا مشکل تھی اس کے اندر. نہیں کیا تو یہ دنیا پرستی بن گئی, ٹھیک ہے. دنیا پرستی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ رسول کے حکم کے خلاف ہو, چاہے وہ عبادت کی شکل سے کیوں نہ ہو. یہ میں نے عبادت کی مثال کیوں دی ہے, کیونکہ باقی چیزوں میں تو ہم پھر بھی سوچتے ہیں نا کہ ہاں وہ تو چیز ہی خراب تھی, تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یعنی عمل نہیں کیا تو اس سے خرابی ہوئی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر عبادت کا بھی عمل ہے نا, جس کو کہ کوئی برا کہہ ہی نہیں سکتا, اگر وہ بھی نبی کے حکم کے خلاف کریں گے تو وہ بھی دنیا بن جائے گی. جب عبادت دنیا بن جائے گی نبی کے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے, تو پھر باقی چیزیں کیسے نہیں بنیں گی دنیا, باقی چیزیں کیسے دنیا نہیں بنیں گی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا دنیا جو ہے اس میں ہر چیز شامل ہو سکتی ہے, عبادت کا فعل بھی شامل ہو سکتا ہے اس کے اندر. عبادات کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے, معاملات. معاملات کا فعل وہ بھی دنیا کے اندر شامل ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ معاملات کتنی اچھی چیز ہیں. اچھا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو جو ہے وہ مہمانداری کرنا, رائٹ, کتنا اچھا کام ہے معاملات. لیکن یہ معاملات اگر حکم کی خلاف ورزی میں کر رہے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ میل جول, اگر منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں ملنا ہے, قلبی تعلق نہیں رکھنا ہے, ان کی باتوں کو دھیان سے نہیں سننا ہے, رائٹ, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرے بھائی نیکی کا کام, میرے خیال میں تو یہ نیکی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی میں جب لوگوں سے میں اس طرح سے میل جول رکھوں گی, رائٹ, اور اس بہانے سے نا میں ان کو دین کی طرف لے کر کے آؤں گی. لیکن آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے فلانے لوگوں سے نہیں ملنا ہے, یا ان کے ساتھ بس واجبی انداز میں ملنا ہے, آپ نے زیادہ گہرائی نہیں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو معاملات انجام دیے گئے ہیں اس حکم کی خلاف ورزی کر کے, یہ دنیا پرستی ہے, یہ خدا پرستی نہیں ہے, یہ دنیا پرستی ہے, صحیح ہے. تو عبادات کے بعد کیا چیز آتی ہے, معاملات آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو دنیا جو ہے نا یہ اس کو سمجھنا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ دنیا ہے کیا, کس کی بات ہو رہی ہے, کس کی محبت میرے اندر ہے جس کی وجہ سے کہ میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں, میرے دل کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, میرا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, میرا دل خراب ہو رہا ہے, میری عبادتیں متاثر ہو رہی ہیں. وہ حب الدنیا ہے ہمارے اندر. اصل میں ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنی من مرضی کی عبادات کو نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم اپنے من مرضی کے معاملات کو نہیں چھوڑنا چاہتے. حالانکہ ہمیں مشائخ بار بار سمجھاتے ہیں نہ جنس کی صحبت یہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی بلکہ پیچھے کھینچ لے گی. جتنا ترقی کری ہے نا, دو دو سال تین تین سال عالمہ کورس کر کر کے جتنا آگے بڑھی ہو, جتنی تفسیریں سمجھ سمجھ کر کے آگے بڑھی ہو, یہ نا جنس کی صحبت تمہیں پیچھے کھینچ کر کے وہی پہنچا دے گی جہاں سے تم نے شروع کیا تھا. یہ دنیا پرستی ہوتی ہے. یہ دنیا پرستی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو جو حکم دیے جاتے ہیں نا, یہ حکم آسان حکم ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک آپ کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کو کمینڈ کیا جا رہا ہے ایک ایک لمحے کے بارے میں. ایسا نہیں ہوتا. چند باتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چند باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے کر لینا چاہیے, ایسے نہیں کر لینا چاہیے. لیکن چونکہ ہم اپنی عقل پرستی کے زوم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا, عقل پرستی کے دوم پر, ٹھیک ہے, تو یہ عقل جو ہوتی ہے نا یہ تو نفس کے تابع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کے تابع ہوتا ہے. تو یہ عقل پرستی جو ہے نا پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے, یہ ہمیں لے ڈوبتی ہے. ہماری برسوں کی محنت جو ہوتی ہے نا وہ خاک میں مل جاتی ہے اس عقل پرستی کی وجہ سے. کاش کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. بس حب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے, اندھا کر رکھا ہے. بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. پھر ایسا انسان گرتا ہے کہ اس کے سامنے کھول کھول کے قرآن کی آیات بھی بیان کر دو, کھول کھول کے حدیث بھی بیان کر دو, مثالیں بھی سمجھا دو, سب کچھ بتا دو, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کان کے اندر سے ساؤنڈ ویوز کے علاوہ اور کوئی بھی چیز انٹر نہیں ہوتی. یہ حشر ہو جاتا ہے انسان کا پھر. تو پس حب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے, اس لیے حق کہنے سے بغض رکھتے ہیں. اب یہ باتیں بھی بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں مجھے آئینہ دکھاتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے, پیاری پیاری باتیں کیوں نہیں کرتے, کچھ مٹھائی شٹائی کیوں نہیں کھلاتے, تو یہ باتیں بس ان کو اور کچھ کرنے کو آتا نہیں ہے, ان کو تو بیان ہی کرنا نہیں آتا ہے, اور فلانا اور ایسا اس قسم کی باتیں. تو حق کہنے سے نا پھر یہ بغض رکھتے ہیں, یعنی نہ خود حق کی بات کرتے ہیں اور نہ حق سننا ان کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہی نہ کوئی حق کی بات ہی نہ کرے کوئی. اور یوم ثقیل کا ذکر سن کر چونکہ احتمال ان کے انکار کا تھا, اس لیے آگے اس یوم ثقیل کے استبعاد کو دفع فرما دیتے ہیں. یعنی ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط کیے, اور نیز جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تبدیل کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ہم نے کیا داڑیاں اگا لی ہیں, کچھ ٹوپیاں پہن لی ہیں, کچھ برقعے پہن لی ہیں, کیا دوسرے لوگ نہیں پہن سکتے برقعے, دوسرے لوگ نہیں پہن سکتے داڑیاں, دوسرے لوگ نہیں اگا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم نے داڑھی اگا لی ہے تو اب دوسرے لوگوں کو داڑھی اگانے میں ٹائم لگے گا؟ رائٹ بھائی, اللہ تعالیٰ ان داڑھیوں اور برقعوں کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے نا وہ راستے سے ہٹا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم سچ بولنا نہیں شروع کریں گے, اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرامے کرتے رہیں گے نا, تو اگلے بندے کی داڑھی اگنے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے, اور برقع چڑھانے میں تو اسے بھی کم ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط کیے, اور نیز جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں. اور امر اول تو مشاہد ہے اور دوسرا امر ادنا تنبیہ سے معلوم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی مشاہدے سے پہلا امر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ مضبوط کیے انسانوں کے, اور دوسرا امر جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی ہمیں ایسا مشاہدہ کروا دیا کہ ہمیں تبدیل کر کے دوسرے لوگ لے کر کے آ گئے, تو جب مشاہدہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کتنی آسان تھی.
بس دونوں امروں سے قدرت الہیہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قدیر ہے ہر چیز کے اوپر، محتاج نہیں ہمارے. پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے ہی میں کون بات زیادہ دشوار ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو؟ کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ پہلی دفعہ تو اللہ ہی نے بنایا نا. آگے ان تمام مضامین سابقہ پر بطور تفریق کے فرماتے ہیں کہ یہ سب جو مذکور ہوا کافی نصیحت ہے، سفیشنٹ نصیحت ہے یہ. سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وقد مر فی المزمل، سورہ مزمل کے اندر بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے. اور قرآن کے تذکرہ ہونے میں اس سے شبو نہ کیا جائے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن سے ہدایت، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں رائٹ، اور قرآن کی کلاسز بھی لیتے ہیں، لیکن زندگی سنت کے مطابق کیوں نہیں آتی؟ تو کیا قرآن میں ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے، ان کے اپنے اندر کمی ہوتی ہے. نہ تو اخلاص ہوتا ہے، اور اگر اخلاص ہو بھی جاتا ہے تو طلب صادق نہیں ہوتی ہے، وہ طلب کے بغیر ہی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی بغیر طلب کے. تو دنیا تو بغیر طلب کے مل جاتی ہے، لیکن آخرت تو بغیر طلب کے نہیں ملتی نا. آخرت کے لیے تو پھر مانگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر طلب نہ ہو اور پھر طریقہ جو ہے وہ صحیح استعمال نہ کیا جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے وہ بھی استعمال نہیں کر رہا، تو پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی طلب اپنے اندر پیدا کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی بے شک کر لے، لیکن محنت کر لے. اور قرآن کی تذکرہ ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ قرآن تو فی نفس ہی تذکرہ اور ہدایت کافی ہے، یعنی قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہ نہیں سکتے کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور بعض لوگوں کے لیے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے، پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کو اگر آپ کسی کے سامنے رکھیں ترجمے کے ساتھ، جس کو عربی نہ آتی ہو یا عربی کسی کو آتی بھی ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عربی نہیں آتی اس وجہ سے جو ہے وہ نیک نہیں بنتے. ٹھیک ہے، یہ جتنے عرب ہیں آپ کے خیال میں جن کو عربی نہیں آتی کیا، جو کپڑے بھی پورے نہیں پہن رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بھی تو یہی ماحول بن گیا ہے نا، عبایا کی ختم ہو گئی، تو اب دیکھ لیں آپ چاروں طرف، دبئی میں بھی تو عربی رہتے ہیں نا، مطلب عربوں کی دنیا ہے نا وہ، اور ٹنیشیا کے اندر اور ٹیونس کے اندر اور موراکو کے اندر اور لبنان کے اندر، اور یہ سب کیا عرب نہیں ہیں یہ لوگ؟ ان کو عربی نہیں آتی کیا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ موسیقی، ناچ گانا اور بے پردگی، بے حیائی، یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا ان کو عربی نہیں آتی؟ تو بھائی عربی سیکھ لینا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دین بھی سمجھ میں آ گیا رائٹ، اور دین پہ عمل کی بھی توفیق مل جائے گی، یہ کوئی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ. نماز کے اندر اگر کسی کو آنسو آ جاتے ہیں نا قرآن پڑھ کر کے، تو بے شک یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے نا، ایک جو اثر پیدا، اثر نمودار ہوتا ہے نا دل کے اوپر، یہ کافر کے بھی دل کے اوپر ہوتا ہے، کافر کے دل کے اوپر. ٹھیک ہے، جبھی تو نبی علیہ السلام کو یہ لوگ شاعر کہتے تھے. قرآن کے اندر شعر و شاعری نہیں ہے، قرآن جو ہے نا یہ شاعری کے وزن پر نہیں ہے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ کافر قرآن سنتے تھے تو اگرچہ کہ یہ نہیں مانتے تھے، یہ دشمنی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا دل ہل جاتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، ایسی تاثیر ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہیں ملتا تھا ان کو، صرف قرآن کی اس والی تاثیر سے ایمان نہیں ملتا تھا، پہلی بات. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ اس آیت کو اگر آپ عربی
جاننے والی ہیں اور اس آیت کو پڑھیں، یا آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں یا انگریزی میں ترجمہ پڑھیں، تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے اس آیت کو پڑھ کر کے؟ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے یا کچھ اور پیدا ہوتا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا نا سب کو، سامنے لکھا ہوا بھی ہے، تو دل میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، طالب علم ہے تو طالب علمانہ سوال تو پیدا ہونا چاہیے. Is Allah unjust؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، بے انصاف ہے؟ اسی قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی جب اللہ چاہے گا تبھی ہم چاہیں گے، تو ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ رائٹ، ان کافروں کا کیا قصور ہے کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہنے کی اجازت ہی نہیں دی، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ صحیح ہے نا؟ اور یہ سوال تو بہت آج کے دور کے اندر پچھلے 20 سالوں سے یہ سوال تو میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنے چیٹ پروگرامز کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، اور وہ اس ہفتے کا جو بیان تھا اس کے بعد کچھ نئے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہی تو سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے بھی میں نے یہی آیت رکھی تھی کہ ترجمہ پڑھ کر کے قرآن الٹا سمجھ میں آ جاتا ہے، اکثر الٹا سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہی والی آیت رکھی تھی کہ آپ بتائیں اس آیت کا کیا مطلب ہے. اس آیت سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی جب نہیں چاہے گا تو پھر بندہ کیسے چاہے گا. تو یہ آیت اگر ترجمے کے وزن پہ سمجھی جائے گی تو یہ تو سٹریٹ گمراہ کرے گی بندے کو، اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرے گی، قرآن سے بدگمان کرے گی. یا تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے انصاف ہے، ظالم ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ اچھا اللہ تو ظالم نہیں ہے لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر یہ تو پھر کسی اور نے بنائی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ یہ کتاب کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، رائٹ، تو قرآن سے بدگمان ہو جائے گا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے ساتھ گڑبڑ. تو اسی وجہ سے تفسیر اور علماء کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے، اگر وہ اخلاص سے نیت کے ساتھ کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آگے اس کو پہنچا دیں گے، لیکن ہم لوگوں کو ترجمے کی محنت کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو تفسیر اور علماء کے ساتھ جوڑنے کی محنت پر ڈالتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتا نا، تو اس کی ریزن جو ہوتی ہے وہ انسان کی بے طلبی ہوتی ہے، انسان کا تکبر اور انسان کی دشمنی ہوتی ہے جو کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نہ چاہنے کا مطلب جو ہے نا وہ توفیق کہلائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دیتا، ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج جو ہے وہ سب کے سامنے پہنچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب ہر ایک تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا ہوا ہے، چاہے نبی کے واسطے سے پہنچاؤ، ڈائریکٹلی نبی کے واسطے سے پہنچاؤ، چاہے نبی کے کسی رسول میسنجر کے واسطے سے پہنچاؤ یعنی علماء مشائخ کے ذریعے سے، چاہے کسی لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے سے پہنچاؤ، چاہے کسی الیکٹرانک میسج کے ذریعے سے پہنچاؤ، چاہے کسی اور طریقے سے پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ اپنا میسج ہر بندے تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں، جیسا اس کا عمل ہوتا ہے، جیسا اس نے اختیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ جو بہت گہری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا، ان ساری حکمتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم ان کا اپنی اس چھوٹی سی عقل کے اندر احاطہ بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ کانا علیمن حکیما، یہ بھی تو فرما دیا نا اس کے بعد، اسی کے بعد نا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی علم جو کہ ہر چیز کو محیط ہے، اور حکمت جو کہ اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا دماغ ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے, یعنی اس کا ایک عشر عشیر بھی اکوموڈیٹنگ کر سکتا ہے, پوری کو تو کیا اکوموڈیٹ کرنا ہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ کی حکمت سے پورے جہان کا نظام چل رہا ہے, ایک ایک وائرس, ایک ایک بیکٹیریا, ایک ایک پودا, ایک ایک جانور, ایک ایک انسان, ایک ایک جن, ایک ایک فرشتہ, جتنا جو کچھ موجود ہے سب کو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے تحت رزق ملتا ہے, رائٹ. فالٹ فلو لیس نظام ہے اللہ تعالیٰ. تو اس نظام کو چلانے کے لیے کتنی وزڈم چاہیے ہوگی, کتنا حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہم تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے نا. تو آسان جواب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو اور دشمنی کرنے والوں کو اور ایروگنٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے, ٹھیک ہے, قبولیت کی اور آگے بڑھنے کی توفیق نہیں دیتے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے. یہ تو کہہ دیا کہ وہ یدخل من یشاء, جس کو چاہتا ہے. اب اس سے دو پہلو نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پک اینڈ چوز کرتے ہیں رینڈملی, رائٹ, یعنی کوئی کرائٹیریا نہیں اللہ تعالیٰ کا, بغیر کرائٹیریا کے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یہ بھی اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بالکل رینڈملی آپ نے پک کر لیا, کسی کو جنت میں داخل کر دیا, کسی کو جہنم میں داخل کر دیا. لیکن اس کی ایک اور ایکسپلینیشن بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کرائٹیریا کے حساب سے من یشاء, ٹھیک ہے, کرائٹیریا کے حساب سے چاہتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا جو میٹ کرتا ہے اس کو میں جنت میں داخل کراؤں گا, اور یہ کرائٹیریا جو میٹ کرتا ہے اس کو میں جہنم میں داخل کراؤں گا. وہ ظالمینا, اور آگے اس کا جواب بھی دے دیا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا, تو جہنم کا عذاب جو ہے یہ تو ظلم کرنے والوں کے لیے, یعنی میرا کرائٹیریا یہ ہے, یعنی میں جو یہ پک اینڈ چوز کرتا ہوں یہ رینڈملی نہیں کرتا, یعنی بغیر کسی معیار کے نہیں کرتا, بلکہ میرے معیار ہیں, اور میرے معیار یہ ہیں کہ ماننے والے کو تو میں جنت میں داخل کرتا ہوں اور ظالمین کو میں جہنم میں داخل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب اچھی خاصی تفسیر اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ترجمے سے نا پھر یہ تفسیر تو سمجھ میں نہیں آتی, اور تفسیر بھی پڑھ کر کے اکثر, کیونکہ پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہوتا نا ان سب باتوں کا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس کے بارے میں ہمارا ذہن کبھی گیا نہیں ہوتا. تو ایون اگر تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں نا, تو تفسیر پڑھ کر کے بھی یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے. اسی وجہ سے صحبت کے بغیر دین نہیں آتا. یہ جو کانسیپٹس ہیں نا یہ صحبت سے آتے ہیں. یہ جس طرح سے کیا کہتے تھے اس کو, آسموسس, یاد ہے کسی کو, بایولوجی کے اندر 9th 10th کے اندر آسموسس پڑھتے تھے, کہ وہ ایک طرف سے نا وہ سیپ ہو کر کے وہ دوسری طرف پہنچتا ہے, جو لیکوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک میمبرین کے تھرو وہ سیپ ہو کر کے دوسری طرف پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے نا یہ چیزیں ایک قلب سے دوسرے قلب میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ قلب سے قلب میں یہ باتیں, یہ سمجھ, یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ قلب سے قلب میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, اور اس کے لیے اپنے قلب کو جو ہے وہ تیار بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو ریسیو بھی کر سکے, ایبزارب بھی کر سکے. جیسے جیسے یہ چیزیں ایبزارب ہوتی ہیں نا, ویسے ویسے پھر بات سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے. یہ خالی یہ کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ میں آ سکتی, کیونکہ کتاب سے آسموسس نہیں ہوتا, حروف سے آسموسس نہیں ہوتا, حروف سے یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہمارا دین جو ہے یہ صحبتی دین ہے, یہ کتابی دین نہیں ہے. معروف مسائل میں فرماتے ہیں کہ سورہ دہر کا دوسرا کا نام سورہ انسان اور سورہ الابرار بھی ہے. اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور اعمال پر جزا و سزا, قیامت اور جنت و دوزخ کے خاص حالات نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, حرف حل دراصل استفہام کے لیے آتا ہے, اور بعض اوقات کسی بدیہی اور کھلی ہوئی چیز کو بصورت استفہام اس لیے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا واضح ہونا اور مؤکد ہو جائے, یعنی اور زیادہ ایمفسائز ہو جائے کہ جس سے پوچھو گے یہی جواب دے گا. دوسرا احتمال ہی نہیں, جیسے کوئی شخص کسی نصف النہار کے وقت کسی سے کہے کہ کیا یہ دن نہیں ہے, تو یہ سوال کر رہا ہے نا, کیا یہ دن نہیں ہے. تو صورت تو استفہام کی ہے, مگر در حقیقت اس کے انتہائی واضح ہونے کا بیان ہے, ٹھیک ہے نا. یو آر جسٹ اسٹیٹنگ دی آبویس, جو بات آلریڈی آبویس ہے آپ اس کو اسٹیٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس کو کہیں گے واضح ہونے کا بیان کر رہے ہیں خالی آپ.
اسی لیے ایسے مواقع میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ حرف حل بمانے قد ہے، ٹھیک ہے، یعنی قد اتا علی الانسان حین من الدہر، یہ اس کی تفسیر ہے جو تحقیق واقعے کے لیے بولا جاتا ہے، یہ ایک محقق بات کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گزرا انسان کے اوپر ایک زمانہ. بہر دو صورت، یعنی دونوں صورتوں کے اندر مطلب آیت کا یہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ دراز ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان یہاں تک کہ ذکر و تذکرہ تک نہیں تھا. لفظ حین تنوین کے ساتھ ذکر کرنے سے، حینن ہے نا، یا تنوین کے ساتھ حینن ذکر کرنے سے اس وقت اور زمانے کی درازی کی طرف اشارہ ہے. اور اس آیت میں یہ زمانہ دراز انسان پر گزرنا بیان فرمایا ہے جس میں اس کا فی الجملہ کسی نہ کسی طرح کا وجود ہونا لازمی ہے. عدم محض کے زمانے کو تو انسان پر گزرنا نہیں کہا جا سکتا. اچھا، یعنی انسان کے اوپر زمانہ گزرا، انسان کے اوپر گزرا، علل انسان، ٹھیک ہے. تو جب انسان تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، تو اس کے اوپر زمانہ نہیں گزر سکتا، ٹھیک ہے نا بھائی. کسی کے اوپر گزرنا تو اس وقت ہوگا نا جب وہ موجود ہو. جب وہ موجود ہی نہیں ہو، جس کو کہ اردو میں عدم کہتے ہیں، عدم موجودگی، ٹھیک ہے. تو جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر گزرنا کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ عدم محض جب تھا نا، کہ انسان تو موجود ہی نہیں تھا، تو اس پر زمانے کا گزرنا تو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے. اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس زمانے دراز سے جو انسان پر گزرا ہے نا، انسان پر گزرا ہے، وہ زمانہ مراد ہے جو قرار حمل کے بعد سے پیدائش تک کا وقت ہے، جو عادتاً 9 مہینے ہوتے ہیں، کہ اس میں انسان کی تخلیق پر جتنے دور گزرے ہیں، نطفے سے لے کر جسم اور اعضاء اور پھر اس میں روح حیات آنے تک، وہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انسان کا جو وجود ہے نا، یہ پہلے تھا نہیں، یہ ماں کے رحم کے اندر جب کنسیو ہوتا ہے نا، اس وقت سے وجود سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی کنسیپشن سے لے کر کے باہر نکلنے تک کا جو زمانہ ہے نا، جس میں کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کسی کو، تو وہ زمانہ مراد ہے. یہ اکثر مفسرین کا خیال ہے، ٹھیک ہے. اس پورے زمانے میں اگرچہ اس کا وجود ایک طرح قائم ہو چکا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں قائم ہو چکا ہے، مگر نہ کوئی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نہ کوئی اس کا نام ہے، نہ کسی کو اس کی شکل و صورت معلوم ہے، اس لیے اس کا کہیں ذکر و تذکرہ تک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو تعریف تھی، یعنی یہ کوئی ایسی تو بات نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا عقیدہ بیس کرتا ہو، یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے نا مفسرین کی، ایک سمجھ ہے مفسرین کی، ٹھیک ہے. تو اب ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ زمانے کے ساتھ بدل بھی سکتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ مشینز کے ایجاد سے پہلے کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین جب ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ وہ ایک باہر سے تھوڑا سا پتہ لگتا تھا کہ ہاں بھی کچھ ہے، رائٹ. لیکن اور کچھ بھی نہیں، پر وہ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے. آج کل تو لوگوں کے پیٹ جو ہے وہ ٹیومر کی وجہ سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو نوز، رائٹ. تو اب کیا معاملہ ہے، اب تو کنسیپشن کے چند دنوں کے بعد ہی پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فیٹس کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ گروتھ ہو رہی ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اس کی پکچرز بھی دکھائی جا رہی ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ بھی سنائی جا رہی ہے، اور اس کا جینڈر بھی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لم یکن شیئا مذکورا، اب تو وہ شیئا مذکورا رہتا ہی نہیں ہے، اب تو اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، پورے خاندان میں تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ان کے ایکسپیکٹڈ ہے مے بی، ٹھیک ہے. تو اب یہ والی تفسیر اتنی شاید اپلیکیبل نہ ہو، لیکن آگے ایک اور بھی تفسیر ہے اسی بات کی. تو فرمایا کہ اگر اس کو وسیع تر معنی دے دیے جائیں، تو تخلیق انسانی کی ابتدا جس طرح نطفے سے سمجھی گئی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو، خصوصاً مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، تو بس جیسے آپ تو سن چکے ہوں گی کہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے ان کے لیے، عجیب اللہ تعالیٰ نے نا ان کو فراست، اور نہ صرف یہ فراست اور علم اور گہرائی عطا فرمائی تھی، بلکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نا، یہ یعنی یہ بھی نا اکثر لحاظ کیے بغیر سچی بات کرنے والے نظر آتے ہیں، زیادہ یعنی الفاظ کو نا الٹ پلٹ نہیں کرتے, یعنی بہت زیادہ یعنی سچ بول دیتے ہیں, سچ لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹ بات کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. بہرحال تو فرمایا کہ جس طرح نطفے سے سمجھی گئی ہے تخلیق انسانی کی ابتدا, جس طرح نطفے سے سمجھی گئی ہے, وہ نطفہ بھی جس غذا سے پیدا ہوا, وہ غذا اور غذا سے پہلے اس غذا کا مادہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود تھا. رائٹ, یہ جو ہمارا فزیکل فارم ہے, یہ فزیکل فارم تو دنیا کی جو مٹیریل چیزیں ہیں ان سے مل کر کے بنتا ہے نا, یہ ہمارا جسم, ٹھیک ہے نا, جو باپ کا نطفہ ہوتا ہے, ماں کے جو ہوتا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے نا, اور یہ غذا اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ڈال دی تخلیق کے وقت, اب یہ کم نہیں ہوتی اس دنیا میں, اس دنیا میں موجود رہتی ہے, اس دنیا سے یہ اسپیس میں نہیں چلی جاتی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس غذا کا مادہ کسی نہ کسی صورت سے دنیا میں تھا, اگر اس زمانے کو بھی شامل کر لیں تو یہ زمانہ دراز ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے, بلکہ ان ریالٹی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے ہمارے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا تذکرہ کوئی نہیں تھا کہ ان اجزاء نے مل کر کے فلانے صاحب کو بنانا ہے, فلانی صاحبہ کو بنانا ہے, یہ تو تذکرہ نہیں تھا نا. بہرحال تو یعنی یہ دوسری تفسیر ہے اس لم یکن شیئا مذکورا کی, اور اس کے اندر پھر وہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ, فالو کر رہے ہیں آپ, تو کچھ سوال ہے تو پوچھ لیے گا. بہرحال حق تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں ذرا بھی شعور ہو اور کچھ بھی غور کرے تو اس کو اپنی حقیقت کے انکشاف کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے وجود اور علم و قدرت پر مکمل ایمان و یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. لیکن غور کرنا شرط ہے اس کے لیے, سوچنا شرط ہے. اگر مویشیوں کی طریقے سے چکتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا, کیوں اللہ تعالیٰ نے اولائک کل انعام یہ تشبیہ کیوں دی کہ یہ ان کو ہم نے آنکھیں دی لیکن ان سے یہ دیکھتے نہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, اس طرح کیا نا آیت, ولہم آذان لا یسمعون بہا, کہ ان کے پاس کان ہے لیکن یہ اس سے سنتے نہیں ہیں, ان کے پاس عقل ہے لیکن عقل سے یہ سوچتے نہیں ہیں, اولائک کل انعام یہ مویشیوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. کیونکہ جب انسان ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے نا, مویشیوں جیسی زندگی, کہ اس کو صرف کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے اور جگالی کرنے سے مطلب ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو بارش سے بچ کر کے جس طرح مویشی کچھ بھاگتے ہیں نا, ذرا ان میں ہلچل مچتی ہے کہ اچھا بارش ہو رہی ہے, اسی طرح سے اس کو بھی اپنے سر کے اوپر چھت کی فکر ہوتی ہے خالی, ٹھیک ہے, کہ بھئی اگر چھت نہیں ہوگی تو بارش سے کیسے بچوں گا اور دھوپ سے کیسے بچوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ زندگی مویشیوں والی زندگی ہے, تو مویشیوں والی جو زندگی گزارتا ہے نا, تو اب اس کے ساتھ لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مویشیوں سے بدتر بن جاتا ہے. ایکچولی وہ خالی مویشیوں کے جیسا رہتا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر پھر روحانی بیماریاں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں, بیماریاں بڑھتی ہیں اس کے اندر, اور جب بیماریاں بڑھتی ہیں, تکبر, شہوت, غصہ, تو اب یہ مویشیوں کے جیسا نہیں رہتا, بلکہ اب یہ کیسے بن جاتا ہے, اب یہ سانپ اور بچھوؤں جیسا بن جاتا ہے. سانپ اور بچھوؤں جیسا کیوں؟ اس لیے کہ مویشی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے کھانے پینے سے غرض رکھتے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. لیکن انسان جب مویشیوں جیسی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روحانی بیماریاں بڑھنی شروع ہوتی ہیں, اب اس کے اندر تکبر آتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا, کسی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا برداشت نہیں کر سکتا, اب وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے, غصہ آتا ہے, غصے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, برا بھلا سناتا ہے, زبان کا گندا استعمال کرتا ہے. رائٹ, شہوت آتی ہے, شہوت کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر اجڑوا دیتا ہے. رائٹ, تو یہ پھر مویشی جیسے رہتے نہیں ہیں, بلکہ یہ بچھوؤں, سانپ اور کیڑے مکوڑے اور کاکروچ اور اس قسم کے مخلوقات جیسا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل, بلکہ یہ مویشیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں. اولائک, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرما دی کہ یہ ہوتے کون لوگ ہیں, اولائک ہم الغافلون, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں. رائٹ, اور دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں, یعنی نبی کی بات ماننے کے بجائے
اپنی عقل کی بات مان کر کے چلتے ہیں اور عقل کو شیطان ان کے مینیپولیٹ کرتا رہتا ہے.
تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی سوچنے والا ہو نا تو پھر ایمان اور یقین تک وہ پہنچ ہی جاتا ہے نا. غور تو کرے ذرا, جب سوچے گا نا تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی, اور جب طلب پیدا ہوگی نا تو پھر وہ پہنچ ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے اس کو سچ تک, حقیقت تک, معرفت تک, اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے ایسے بندے کو. لیکن جس نے غور ہی نہیں کرنا, سوچنا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے پہنچے گا؟ اگر ایک 70 برس کا انسان اس کا مراقبہ کرے اور اس پر غور کرے, مراقبے کا مطلب سوچے, غور فکر کرے کہ اب سے 71 سال پہلے اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا. چلو جی 9 مہینے پہلے تک تو وہ ماں کے پیٹ میں تھا, لیکن اس سے پہلے تو اس کا نام نشان ہی نہیں تھا, اور نہ اس کا کسی عنوان سے کوئی ذکر کر سکتا تھا. ماں باپ دادا دادی کے دل میں بھی اس کے مخصوص وجود کا کوئی خطرہ تک نہیں تھا. خطرہ سے مطلب کوئی خیال تک نہیں تھا, یا خطرے سے مراد ڈینجر نہیں ہے بلکہ خیال مراد ہے. گو مطلق بچے کا تصور ہو, یعنی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اچھا ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, بیٹی پیدا ہونے والی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا نا. اس وقت کیا چیز اس کی ایجاد اور تخلیق کی دائی ہوئی, اور کس محیر العقول قدرت نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ذرات کو اس کے وجود میں سمو کر اس کو ایک ہوشیار, دانا, سمیع اور بصیر انسان بنا دیا, تو وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا. فارسی تو مجھے آتی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد تخلیق انسانی کی ابتدا کا بیان. اس طرح فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے, امشاج مشج یا مسیج کی جمع ہے, جس کے معنی مخلوط کے آتے ہیں, اور یہاں ظاہر یہ ہے کہ مرد و زن کا مخلوط نطفہ مراد ہے, جیسے کہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے, اور روح المعانی میں بعض مفسرین نے نقل کیا کہ امشاج سے مراد اخلاط اربعہ, یعنی خون, بلغم, سودا اور صفرا ہیں جن سے نطفہ مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چار جو اخلاط اربعہ ہیں تو ان کو آپ انگریزی زبان میں ایلیمنٹس آف نیچر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علامات اربعہ یعنی عناصر اربعہ, یا جو حکیموں کی زبان میں نا یہ چار جو ایلیمنٹس ہیں وہ یعنی آگ, ہوا, مٹی اور پانی نہیں, بلکہ خون, بلغم. بلغم سے ان کی مراد جو ہے وہ والا بلغم نہیں ہوگا جو کھانسی نزلے کی حالت میں نکلتا ہے, بلکہ جو وہ مادہ موجود ہوتا ہے انسان کے ریسپریٹری سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کو بلغم کا نام انہوں نے دے دیا ہوگا, اور سودا کوئی یعنی کالی کوئی چیزیں اندر موجود, اور صفرا جو ہے وہ جو بھی ان کے حکیموں کی ٹرمینالوجیز ہیں. تو ان چار کا یا تو اختلاط مراد ہے امشاج سے یہاں پر, یا پھر یہ کہ عورت اور مرد کا جو نطفہ ملتا ہے تو پھر ہی جا کر کے آگے بات بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے, ادروائز ہم باقی اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی پہلے سے سوال سوچ کے رکھے ہوئے ہو تو کلاس سے پہلے بھی بھیج سکتے ہیں, کیونکہ کلاس کے اندر جو ایک ترتیب بنتی ہے, تو پھر اگر ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہو تو شاید آپ سوچتی ہوں کہ یہ ابھی نہیں کر رہا ہے, کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, تو وہ بھی ایک مناسب بات ہے. لیکن اگر کلاس سے پہلے اس طرح کے سوال بھیج دیں تو پھر کلاس میں اس کو انشاءاللہ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی سوال اگر ہے کسی کو تو ریز ہینڈ کر کے بتا دیں, وائس کا کلاس بند کر دیں. بہتر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.